نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الوالبراء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عظیم ترین اہم ترین عبادات کا ذکر فرمایا جو کہ اس دنیا میں ہمارے لیے رہنے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے کہ ان کے سارے سے ہم اپنی زندگی کو ایسے گزار سکتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہر معاملات ہمارے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور جو ہمارے دشمن نفس اور شیطان ہے اگر ہم عبادات کو نماز ہے زکوٰۃ ہے اور اسی طریقے سے اور راکین ہے جماعت کا اہتمام ہے خاص انہی عبادات کا ذکر فرمایا یقیناً اللہ بہتر جانتے ہیں اپنی حکمتوں کو کہ کس قدر یہ ہماری دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے قیمتی سہارے ہیں افسوس ہے اگر ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں تو پھر تو یہی ہے کہ جیسے بے سہارا کوئی انسان صحرا کے اندر گھوم رہا ہو اور کوئی اسے آس نظر نہ آتی ہو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے جب یہ آیت میں ہم نے پڑھا دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کا ایک مقصد تھا صرف ایک مقصد اور وہی مقصد ساری دنیا کے اندر انہوں نے پھیلایا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ایک مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے ان کی پروٹیکشن ان کی حفاظت کہ کسی طریقے سے بھی یہ جنت سے نکالے ہوئے انسان جہنم میں نہ جائیں اور شیطان جنگ نہ جیچے بلکہ آخرت کا سہرا بھی انسانوں کے سر ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت انبیاء کی تیار کی کہ وقتاً فوقتاً وہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے زمانے میں اور ان کا مشن ایک یہی تھا تمام انبیاء کا کہ جب دیکھتے کہ بھائی لوگ شیطان اور نفس کے ہاتھوں میں کھیل کھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت دور نکل گئے ہیں اپنے مشن سے جس مشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا. پھر اللہ اپنے کرم سے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے کسی نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیتے تھے. تو اس نبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ دو کام کرتا تھا. ایک تو جس برائی میں وہ مبتلا کر دیتا تھا شیطان کو, بڑی بڑی برائیوں میں مبتلا کیے ان کو, عجیب عجیب بیماری. آپ دیکھیں پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے مختلف امتوں کے حالات اور انبیاء علیہ السلام کے حالات, کس طرح آتے رہے ہو, کیا گناہ کرتے تھے, ہو عجیب عجیب گناہ. جیسے قوم لوط کا تو عجیب ہی گناہ تھا, شیطان سب کچھ کرا دیتے ہیں. سب افسوس یہ کہ جو ایک ایک امت میں اس نے گناہ کرایا وہ سارے سمیٹ کے اس آخری امت میں لے آیا. تو آج کا بکھرا ہوا انسان سارے گناہ ایک ساتھ ہی کرتا ہے, پورا مجموعہ کو ساتھ لے کے جاتا ہے. آپ ہی بتائے اتنی سخت پورے زور کے ساتھ, کیونکہ آخری امت ہے, شیطان اپنا زور پورا لگا رہا ہے. پوری امت تو آئین کے پاس ایک ہی گناہ آتا تھا, کوئی وزن کم توڑتا تھا, کوئی کچھ کرتا تھا, کوئی کچھ کرتا تھا. تو کسی نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرما دیتے تھے, وہ نبی آ کے اس برائی سے روکتا تھا اور بھلے کاموں کو, اچھے کاموں کو پھیلاتا تھا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ کام تھا تمام نبیوں کا. اور جب یہ اس مشن پہ آتے تھے اور وہ اگر نہیں مانتے تھے تو اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب اترتے تھے اس قوم پر, اس کو تہس نہس کر دیتے تھے. لیکن نبیوں کا کام یہی تھا. تو میرے بھائیو یہ انبیاء کا کام ہے, یہ نبیوں والا کام ہے کہ نیکی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, بہت بڑا کام ہے, انتہا درجے کا عظیم کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبیوں سے لیتا تھا. نبیوں والا کام تھا کہ لوگوں کو برائیوں سے بچاتے اور اچھائی کی باتیں پھیلاتے تھے. عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا کام تھا. اب کیا ہوا کہ سارے انبیاء چلے گئے, نبی کریم سم کی تشریف آوری ہوئی, آپ کو بھی یہی مشن تھا. اور یہ زمانہ تمام انبیوں سے زیادہ سخت زمانہ تھا. میں نے سرچ کیا نا, وہ تو ایک ہی برائی تھی, تو ساری برائیاں جمع ہو چکی تھیں انہوں نے, کون سی برائی تھی جو ایسی نظر نہیں آتی تھی. اور اب تو خیر وہ عروج پر ہیں ساری, بہر بھر ہم نے چھوڑے ہی نہیں جہاں برائیاں نہ ہوتی ہوں, کوئی خرافات نہ چلتی ہوں. زمانے ایسے آگے. تو سرکار رسول تشریف لائے, اس امت پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور برائیوں سے اور اچھائی سے الحمدللہ اس امت کو سرفراز فرمائے اپنی باتوں سے. تو اب آپ تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پہ ایک خاص کرم فرمایا, جس سے پہلے کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نہیں دیا تھا جو اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا. کیوں؟ برائی جو ہے عطا تھا, عطا مرون الناس بالبر, اتنی بری چیز ہے کہ جب انسان برائی دیکھتا ہے, اسی میں حکم دیتے ہیں تعالیٰ کہ نیکیوں کو پھیلاؤ, برے کاموں سے لوگوں کو روکو. یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جن کے سپرد کیا گیا. لیکن اس امت کا کمال یہ ہے, اور امت کو جو اس امت کو جو اعزاز دیا گیا, بہت بڑا اعزاز دیا گیا, وہ کیا کہا قرآن نے اس میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سبحان اللہ, کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے. جتنی امتیں آئیں آپ دیکھیں, اللہ نے اس کو خیر, یہ امت جو ہے خیر امت ہے. کیوں؟ اس وقت یہ بہتر ہوگی, اچھی امت ہوگی اگر انہوں نے یہ کام جاری رکھا, تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سبحان اللہ. گویا کہ یہ امت اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اتنی بڑی ذمہ داری دی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کہ نہ صرف یہ خود اپنے طبیعت تک ہی بات رکھیں گے, نفع دیں گے, نفع پہنچائیں گے لوگوں کو نیک کام کا حکم کر کر, برائیوں سے روک کر, بلکہ یہ ہے کہ پچھلے جتنی بھی امتیں ان سب کا بھی ذمہ داری اس امت پر عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے. اسی وجہ سے آخرت میں اس امت کے مرد اور جو ہیں اس کام کی وجہ سے, اور کوئی سرخ نہیں ہوں گے, اس کام کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بڑا اونچا رتبہ اور اونچا درجہ عطا فرمائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو اتنا بلند رکھا ہے اس امت پر کہ یہ خاصا ہے اس امت کا کہ بھئی یہ کام پہ جو انبیاء آتے تھے وہ کام کرتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اس امت کے ہر فرد کو دے دیا. وہ صلاحیت موجود کر دی اس میں, تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر امر معروف نہیں کیا جائے, نہیں منکر نہیں کیا جائے گا, تو اس پر بہت زیادہ اللہ کے نبی نے وعید عطا فرمائی ہے. ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دخل نقص علی بنی اسرائیل انه کان رجل يلقى رجل فيقول يا حاضر اتقي الله ودعه, یعنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو تنزل یعنی سوال اس طرح آیا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو دیکھتا تو اس کو منع نہیں کرتا تھا, نہ اللہ سے ڈرایا نہ لیکن اس نے اللہ نہ منع کرتا تھا نہ اللہ سے ڈراتا تھا, اور اس ڈر سے کہ بھائی میرے تعلقات خراب نہ ہو جائیں, سے کھانے پینے کی نشست برخاست نہ ہو جائے, ہمارے تعلقات میں فرق نہ آ جائے, وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. اسی کہنا منہ لحاظ ہم کرتے ہیں, تو فرمایا جب یہ چیزیں پیدا ہوئیں اس میں جو ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ غلط بند کر دیا, یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے سب کے دلوں کو ملا کے نحوستیں نافرمانی پیدا فرما دی ان کے دلوں کے اندر. یعنی ایک قسم کی عذاب ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کو وہ دیکھتے رہتا ہے, اس برائی کو ختم کرنے کی لیے کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتا. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے. صحابہ کرام بتاتے ہیں نبی کو سم ایک مطلب ہم لوگ ایسی حالت میں تباہ ہو سکتے ہیں کہ جب ہم صحلہ اور متقی لوگ موجود ہوں ہمارے میں, اللہ والے لوگ موجود ہوں, سب موجود ہیں, ہم پھر ہی برباد ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, کہ جب خباستیں غالب ہو جائیں گی تو پھر بیچ میں سارے رگڑے جاتے ہیں, متقی بے شک صحلہ بھی ہوں تو ان سب کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. آج زمانہ آپ دیکھنے کیا ہے بھائی, اس زمانے کے ساتھ کیا چیز غالب ہے خود نوٹ کریں آپ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے, جوش میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے, تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ان کو ظلم سے نہیں روکو گے. ظلم کیا ہے؟ گندی بات ہے, برائی ہے, جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ جب تک تم ان کو نہیں روکو گے تم نجات نہیں پا سکتے بالکل بھی. آپ نے قسم فرمایا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو روکتے رہو, اگر تم نے ان بات کو نہیں روکا, ان سے نہیں منع کیا, تو تمہارے دل بھی اسی طرح غلط بلت کر دیے جائیں گے اور تم پر بھی ایسی لعنت برسے گی جیسے بنی اسرائیل پر لعنت پڑی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نہیں انمنکر، اس کا قرآن حکم دے رہا ہے، تامر الناس، نیکی کو پھیلاؤ، نیکی کی بات کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہمیشہ نفع دیتا ہے، ظاہر ہے کلمہ توحید ہے، اس سے عذاب اور برا دفع ہو جاتی ہے. لیکن جب تک اس کلمے کا حق سے بے پرواہی نہ کی جائے. صحابہ کرام نے کیا کیا سن، اس کی بے پرواہی کیا مطلب، کیسی بے پرواہی ہوتی ہے؟ فرمایا اس کلمے کی بے پرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کھلی طور پر کی جائے اور بندوں کو کرنے کی کوئی کوشش، روکنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے. اب آپ اندازہ لگا لیں، خود انصاف کریں کہ کیا حال ہے ادائیوں کا آج کل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور کچھ دین اور دار اچھے لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب کو اثر پہنچتا ہے، ہاں آخرت میں لوگ گناہوں سے الگ کر دی جائیں گے، لیکن دنیا میں ساتھ رہیں گے، ان کی جب عذاب آئے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ پکڑے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت وہ قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان کے مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ پر عذاب مسلط فرما دیتے ہیں. چند حدیثیں جو حضرت آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اتامرون الناس، کتنی بڑی چیز ہے یہ، اس سے ہم کیسے مفروض ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی بتائیں ذرا، ان ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ تم برائی کو دیکھتے ہو اور برائی کو نہیں روکتے. ان ابی سعید خدری رضی اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی یہ کہتے سنا، یقول من رائی منکم منکم فیغیر بیدہ، کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، برا کام ہو رہا ہے، ناجائز عمل ہو رہا ہے اور تم اس پر قدرت ہے تم اسے ہاتھ سے بند کر دے تو بند کر دے، اگر اتنی قدرت بھی نہ ہو تو زبان پر زبان کے ساتھ اس کو منع کرے، ہاتھ سے نہ کر دے. اگر اتنی قدرت بھی نہ ہو تو پھر کیا ہے، دل کے اندر اس کو برا سمجھے. لیکن ایمان کا سب سے کم درجہ بتایا حدیث کے اندر یہ حال. اب اپنے حالات ہم دیکھیں بھائی، ان تینوں میں سے کون سا ہے؟ ہاتھ کی تو بہت بڑی بات ہے، زبان کی تو بہت بڑی بات ہے، اور دل کی بہت بڑی بات ہے. ہم دل سے برا کیا سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ترقی پسند لوگ ہیں، مجبور ہیں بھائی ایسے کرنا چاہیے، یہ نہیں کریں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی، یہ نہیں پڑھیں گے یہ نہیں پڑھے گی، یہ نہیں کرے گا تو پھر ہمارا معاملہ، یعنی برائی تو سمجھ کے بلکہ اس کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو حکم کیا دیا جا رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں ذرا قرآن کے اندر. جب ہم سنتے ہیں یہ باتیں کہ بھائی ہم بالمعروف کرنا ہے ہم نے، اور تو فوراً ہمارے دل میں خیال بس ایک ہی جاتا ہے، تصور ایک طرف، کیا کہ بھائی یہ جو ہے ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ تو علماء ہے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ فوراً علماء کرام کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے مدرسوں کو گالیں، ان کے دارالعلوم کو گالیں، ان کو برا بھلا، یہ دیکھے جی کچھ یہی ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سارے الزامات جتنے بھی سب علماء کو دے، یعنی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ میرے بھائیو اس امت کا خاصا یہ رکھا ہے، وکن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف. کہاں کہا ہے علماء کے بارے میں کہ یہ عالم کے بارے میں کہا ہے صرف کہ عالم یہ کام کریں گے، کہاں کہا ہے مجھے بتائیں. تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، تم لوگ برے کاموں سے منع کرتے ہو، یہ حکم ہے، یہ نہیں کہ عالم کرے گا صرف، یہ عالم کی ذمہ داری ہے، یہ کس نے کہا ہے بتائیں؟ قرآن پڑھیں آپ. ہم اس سے سمجھ کے بری ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں تو کوئی گھر میں جو فساد ہو رہا ہے، بچی کچھ کریں بچے کچھ کریں، جو طوفان مچا ہو، اینڈ میں ہمارا کام یہی ہے، پورا معاشرہ جو خراب کیا ہے علماء نے خراب کیا ہے، علماء کام نہیں کرتے ہیں. علماء یہ ہیں، علماء فلاں ہیں، بس یہ ایک ہمارے پہ ایک دھوکہ ہے کہ ان کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ یا حی الناس کو انفسکم واہلکم نارا، اللہ کو فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ ایمان والو کو انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو بھی، واہلکم نارا اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے بھائی؟ عالم کو کہا گیا، مدرسے والوں کو کہا گیا، ان کی ذمہ داری یقین ہے، موجود ہے، لیکن کس سٹیج پر ہے آپ سوچیں ذرا، اس سٹیج پر آئے گی یہ حکم جو آ رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کس سٹیج پر آ کے علماء کی ذمہ داری تھی؟ سب سے پہلے جو ذمہ داری دی گئی ہے برائی سے بچنے کی، برائی کو نیکی کو پھیلانے کی، تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ دیکھیں کو انفسکم واہلکم نارا، سب سے پہلا دارالعلوم، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے بڑی پہلی چیز جو پکڑ ہوگی ہماری، یاد رکھیں سب سے بڑی پکڑ جو ہماری ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ گھر سے ہوگی۔ علماء کا نام کرے تو بات کی بات ہے، ایک میاں بیوی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس کے پاس آتا ہے؟ ہمارے پاس آتا ہے، بچی ہمارے پاس آتی ہے، اولاد ہمارے پاس رہتی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری دین بھلانے کی جو ہے وہ کس پر جاتی ہے؟ ماں باپ پر جاتی ہے۔ دونوں کی سخت ذمہ داری ہے، جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا آخرت میں۔ اولاد خود کہے گی ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی نہیں، ہم کیا کریں، ہمیں کیا پتا۔ تو یہاں جو قرآن حکم دے رہا ہے آتامرون الناس کہ تم لوگوں کو نیکی حکم کرو، تو نیکی شروع کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ یہ تو گھر سے شروع ہوگی، گھر سے معاشرہ بنتا ہے، گھر سے شہر بنیں گے، گھر سے ہی امت بنے گی۔ تو سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے کسی کو صحیح کرنے کی، نیک بنانے کی، ہمارا گھر ہے۔ انہوں کام سے تو کہاں پوچھا جائے گا، ہم سے پہلے پوچھا جائے گا کہ جو بچہ تھا تمہارا، جو لڑکا تھا، کیا ہوتا تھا تمہارے گھروں کے اندر، کیا خرافات تھی، کیا معاملات تھے، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے واہلکم، خود بھی بچو اور اپنے اہل کو بچو۔ مطلب کیا کہ ان کو برے کاموں سے روکو، اچھائی کی ان کو تعلیم دو۔ کس طرف سے؟ جب فساد جو آتا ہے نا پوری امت پہ فساد، یہی تو فساد آیا ہے، فساد تو سارا یہی شروع ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر بگڑ جائیں گے ہمارا معاشرہ پکڑ جائے گا، سارا ہمارا معاشرہ بگڑ کے ہماری پورا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں کیا حال ہے بھائی؟ ہم دین کس طرح دیتے ہیں اپنے بچوں کو، ہمارے گھروں کے اندر کیا ماحول ہے آپ دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، اس پر کیا ارشاد ہے، کتنا بڑا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ عن ایوب ابن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تابعی ہیں ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ، اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں، ابھی ہی جدی یعنی باپ سے دادا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل الولد ولا دهو من نحل افضل من عدم الحظ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس سے اچھا عطیہ نہیں دے سکتا، کس سے اچھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا بتائے، ادب حسن، بہترین آداب زندگی گزارنے کو اس کو سکھائے، اس سے بہترین کوئی باپ اپنے بچے کو توفہ نہیں دے سکتا۔ بھیا کہ سب سے بڑا ڈیووشن ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے جو باپ کے لیے ذمہ داری ہے، سب سے بڑی بچے کے ساتھ پہلی ذمہ داری جو باپ کی وہ یہ ہے، ماں اور باپ۔ باپ کیونکہ سرغنہ ہوتا ہے، جیسے ایک سلطنت ہے اس کا ہیڈ ہے، ماں جو وزیر ہے، دونوں کو مل کے سب حکومت کو چلانا ہوتا ہے، دونوں سے پوچھو گی کہ سب سے افضل چیز، بڑی چیز یہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی آخر زمان بتا رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ اگر تم اپنے ایمانوں کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں تبلیغ اپنے بچوں سے کرنی پڑے گی، کیونکہ بچے کے بعد ہی آپ کا معاشرہ بنے گا. تو سب سے پہلے آپ ان کو کیا سکھائیں گے؟ سبحان اللہ، زندگی کے آداب سکھائیں گے، اچھے طریقے سے سکھائیں گے. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأن يعد الرجل ولده خير له من أن يصدق بسرعه. فرمایا کہ آدمی کے لیے کسی کو بہت سارا مال دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح تربیت کرے. کیا تربیت؟ نیک آداب سکھائے اس کو، چاہے اس پہ کتنے روپے خرچ کرنا پڑے اس کو. خیر اللہ من یصدق بسرعه، اس چیز کو سکھانے میں بیشتر اس سے کہ تو لوگوں کو صدقے پیسے دے، ادھر ادھر کرے، سارا مال تقسیم کرے خیرات کے اندر، اس سے افضل ہے کہ خیرات سے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ تو اپنا اس وہ پیسہ اپنے بچے کو اخلاق اور آداب سکھانے میں خرچ کر. یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے اس کے مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جا کے آدمی جو ہے بس بچے پیدا ہو گئے، اس کے بعد یہ کہ ان کو ایک طریقے رکھ دیا، تھوڑا بڑے ہاتھ میں قاعدہ پکڑایا، قاعدہ پکڑا کے بس قرآن سکھا دیا، مدرسے بھیج دیا، بس بچے کو پورا سپرد کر دیا، مولانا صاحب کے سپرد کر دیا. بچے کتنی غلطی کریں گے تو مولانا صاحب خراب ہیں، بچے جو کچھ کریں مولانا خراب خراب ہیں، کچھ وہاں پڑھنے جاتا ہے. بس ہم نے اتنا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دین ہم نے بچے کو دے دیا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن سے پڑھا پکڑا دیا. میرے بھائیو یہ کون سا دین ہے؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارا تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کس کے سپرد کیا جاتا ہے؟ ماں باپ کو سپرد کیا جاتا ہے. وہ تو بہت کی بات ہے مدرسے میں جانا. حکم اللہ نے ہمیں دی ہے، کو انفسکم واہلکم نارا، اتنا بڑا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے بھائی؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری پڑھے گا، حدیثیں پڑھے گا، قرآن کی تفسیر بنے گا، تب جا کے عالم آدمی جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تب وہ برائی سے بچ سکتا ہے، نیکی سے بچ سکتا ہے. سبحان اللہ، یہ اس امت کا احساس دیا اللہ پاک نے، اسی لیے اس کو فرمایا کن تم خیر امت اخرجت، یہ بہترین امت اس لیے بنایا. کیسے؟ کہ ہر آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی ہے، ہر آدمی کو، یعنی اب کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی معزز کی ضرورت نہیں، کسی بڑی بڑی حدیثوں کی، بڑی بڑی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی کو نیک بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے اتنی انتظار کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ جب وہ نیکی کا حکم کرے گا تو اس پر اثر ہوگا، برائی سے روکے گا تو روکے گا. اور سلیبس دیا ہے ساتھ میں، سبحان اللہ، یہ تو بہت بات کا سلیبس ہے. ہر آدمی تو بخاری نہیں پڑھتا نا، ہر بات کا تفسیر نہیں کرتا نا، سلیبس بھی ساتھ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیا سلیبس دیا ہے؟ اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. سبحان اللہ، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہ حکم دیا نا اللہ تعالیٰ کی، اپنے بچے کو بہترین طریقے زندگی سکھائیں. بہترین تحفہ یہ، کس طرح؟ کہ بھائی بچہ جب آپ کے سپرد ہو جائے تو اسی سٹیج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی اس کو گزارنے کا طریقہ بتائیں. یہ ہے تعلیم، یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے، جو سب سے بڑی تعلیم آپ دے رہے ہیں بچے کو. اگر بچہ الحمدللہ اس سائے کے نیچے پرورش کر گیا کہ آپ نے ہر چیز اس بچے کی سرکاری رسموں کے طریقے کے مطابق دی، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، کھانا، بات کرنا، چلنا پھرنا، کپڑے لباس، پیدا ہوتے ہی ساری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی تو دین ہے کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. سب محبت پیدا ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے ہر سٹیج پر. اور بچے کے اندر بڑا شعور ہوتا ہے، بہت شعور ہوتا ہے. آپ چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ مہینے کے بچے میں نے دیکھے, سات مہینے کا بچہ بتایا, اس کے گھر میں کیونکہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کو بولو اذان دو, وہ دونوں ہاتھوں میں انگلی ڈال دیتا ہے. آٹھ مہینے کا بچہ, جس کے اندر تربیت اتنا ہو, بیس سال کا بچہ بھی کہتا جی مجھے تو نماز آتی نہیں, پڑھ لیں گے. عذاب کس پر جائے گا ان ماں باپ؟ اور اللہ تعالیٰ جس طرح نبی نے فرمایا کہ ان پہ عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں ان کے گھروں کے اندر. تو جو ہمارے سب سے بڑی تربیت گاہ ہے, جو سب سے بڑا ہمارا مدرسہ ہے, سب سے بڑا دارالعلوم ہے, وہ تو ہمارا گھر ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ماں باپ بچے کی تربیت جو کریں, وہ جو ہمیں سلیبس دیا گیا ہے, جو پیغام ہم سنتے آ رہے ہیں اہل صراط المستقیم کا, وہ کیا ہے؟ اطیع اللہ واطیع الرسول, کہ اہل صراط المستقیم ہے. تو اتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے, یہ آپ ضروری نہیں بڑے ہو جائیں دارالعلوم میں بھیجیں گے تو سیکھیں گے فلاں جگہ سے, نہیں نہیں, کیونکہ پیدائش سے لے کے ہر ایکشن اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا, ہم ایکشن کر کے بتایا کہ بچوں کو ایسے سلاؤ, ایسے دودھ پلاؤ, ایسا یہ کرو, ایسے یہ کرو, ایسے ہر چیز بتاتی ہے. جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے بچے کے ساتھ, اس کے شعور کے اندر چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ تو ایک بہت بڑا عالم بن جاتا ہے گھر کے اندر. تو سب سے بڑا علم اور عالم یہی ہے کہ وہ نبی کریم سب کے مطابق زندگی گزارنا اس کو آسے, سنت کے طریقے پر چلنا شروع ہو جائے. سارا علم یہی ہے, سارا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے, دارالعلوم یہ سکھایا جاتا ہے, علماء کرام بھی یہ سیکھتے ہیں. تو جب آپ بچپن سے اس کو سکھا رہے ہیں, یہ تعلیم دے رہے ہیں, تو یہ حقیقت کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ آپ تعلیم اس کو وہی دے رہے ہیں, عمل بالمعروف نہیں انکل منکر کی تعلیم دے رہے ہیں. بھائی اچھی باتیں اس کو پہنچ رہی ہیں, برائی اس کو سمجھ میں آ رہی ہیں, برائی نہیں کروں گا, تو اس کو آٹومیٹکلی کہ نبی پاک سنت اور طریقے پر عمل کرنے کے بعد وہ برائی اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو حکم ہے قرآن کے اندر ہمیں آیا, عطا مرون الناس بالبر, نیکی کا حکم کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے ایسا ہے, اس سے کوئی نہیں ہے. وہ تو آخری اگلی اسٹیج ہے, تقریریں کرنا, واعظ کرنا, تفسیریں کرنا, اور حدیثیں سنانا, بڑے بڑے مجمعے کرنا, یہ تو اگلی اسٹیج میں آتا ہے. تو بہت بڑی باپ بہت بڑی آگے ہے, تو بہت ڈفرنٹ چیز ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ جب گھر کے اندر سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب اس کو یہ چیز سکھائی جائے, یہ سب سے پہلے ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ماں باپ پر آتی ہے. تو روز یا قیامت میں جب امت کے فرد جنگل اٹھیں گے, گناہوں کے ساتھ معاشرہ ہمارا بگڑا ہوگا, تو اس کے ذمہ دار تو عالم تو نہیں ہوں گے, ان کو کیا قصور ہے؟ سب سے بڑے ذمہ دار تو ہم ماں باپ ہوں گے, جنہوں کو ہم نے ان کو نیکی کی چیز سکھائی نہیں. عالم علماء کرام کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ کسی بچے کو جا کے گھر میں وہ قرآن اور تفسیر سکھا رہے ہیں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو اور ہے, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اور اس طرح بہانا ہے کہ ہم ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے جی, علماء صحیح نہیں ہے جی, فلاں کیوں ہو گیا جی, تو ہمارا عالم صحیح نہیں ہے. کس قدر بہودہ بات ہے یہ, اور کتنی غلط بات ہے, اپنی غلطی کو دوسرے پہ ہم ڈالتے ہیں. حکم دیکھیں قرآن, عطا مرون الناس بالبر, نیکی کو حکم کرو, نیک کام کا کہاں سے شروع ہوگا؟ کون فرسم ہے لکھوں, اپنے گھر شروع کرو. یہ کون ہے دو کرنے والے؟ کون ہے جو بخاری پڑھائیں گے ان کو؟ کون ہے جو بچے کو یہ ساری حدیثوں سیاست بتائے گا؟ وہ سارا کا سارا کیا چیز ہے؟ وہ تفسیر پوری کیا ہے؟ تباہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ اپنے بچے کو زندگی میں آداب سکھانا شروع کر دیں گے, یہ میں حدیث سے ہی آپ کو بتائی ہے کہ سب سے بہترین تحفہ آپ دے رہے ہیں اپنے بچے کو سنتیں سکھا کر. سارے آداب جو نبی پاک کے ہیں اس بچے کو آپ سکھا رہے ہیں, تو ایک بہت بہترین چیز بن جاتا ہے. اگلا فکر بڑا زبردست کیا ہے قرآن نے, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, دیکھیں ایک کام کا خیال رکھو, یہ کام مقبول اسی وقت اس حال میں ہوگا, اس وقت ہوگا, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, کہ تم نیکی کا حکم اور تمہارا یہ برائی سے بچنا اس وقت کام آئے گا کہ جب تم خود بھی اس پہ عمل کرتے ہو گے. سبحان اللہ, اپنے آپ کو تو تم بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم سب جانتے ہو، تمہیں کتاب میں تم موجود ہے، تمہاری یعنی تم اناڑے نہیں ہو. یہاں ایک بہت بڑی تنبیہ دی گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں، زید بھی چاہتا ہے، وقر بھی یہ چاہتا ہے، میرا بچہ یہ ہو جائے، میرا بچہ نیک ہو جائے، فلاں ہو جائے، اور ہم جناب کوشش بھی کر رہے ہیں اور بڑے یہ بھی کرتے ہیں، فیل کہاں ہوتے ہیں؟ معاشرہ ہمارا کہاں بگڑتا ہے؟ کب بگڑتا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے، وہ تنسون انفسکم، ہم خود بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم بھولے ہوئے ہیں، بچوں کو بڑی ہم زور لگاتے ہیں، میرا بچہ جی عالم بن جائے، میری بچی جی عالم بن جائے، اور بیچتے بھی ہیں اس کو، پڑھاتے بھی ہیں، اور دو دو گھنٹے بس اٹھا دیا، باقی دس گھنٹے سارے دوسری طرف صبح سے شام تک وہ ساری جس طرف گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی کدھر جاتے ہیں، تو دو گھنٹے کے لیے ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑا دی، بھائی دین سیکھ رہے ہیں. اتنا آسان ہے دین ہمارا. دنیا کے علم سیکھنے کے لیے آپ دن میں 24 گھنٹے میں اس کو 10 گھنٹے دیتے ہیں، اور دین سیکھنے کے صرف 1.5 گھنٹہ، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے نیک صاف پارسا آدمی ہو جائیں. سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے. آپ پھر کہتے بھی پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم تو جی علم بھی سکھائے، ہم تو فلاں کیا، میں تو فلاں بھی کیا جی، فلاں مدرسے بھی پڑھتے تھے، یہ عالم نہیں پڑھاتے جی صحیح، اس نے صحیح نہیں پڑھایا. اندازہ لگائے، تم نے نہیں صحیح پڑھایا، اس نے کیا عالم کو کیا نہ پڑھانا تھا. بجائے وہ پڑھائی کیسی ہوتی ہے ہماری، ایک اسٹیج پہ تو بتا دیا ہوتی ہی نہیں ہے، بول تو اگر ہوتی بھی ہے تو وہ یہ اس قسم کی ہوتی ہے، تنسون انفسکم، کہ خود ہم بے عمل ہوتے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں ہم نے سپارے پکڑا دیے، قرآن پکڑا دیے، بچوں کو برقع بنا کے داروں میں بھیج دیا، اور ہمارے گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ 1% بھی دین نہیں ہوتا ہمارے گھروں کے اندر، ساری خرافات چل رہی ہوتی ہیں. جو 1.5 گھنٹے کے اندر جاتی ہے بچی یا بچہ جاتا ہے، اور جو امام صاحب یا علماء صاحب ان کو پڑھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، جب وہ بچہ آتا ہے اور ریئلسٹی کو دیکھتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، میرے ماں باپ تو یہ کر رہے ہیں، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا کنٹراسٹ ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ ہمارے سامنے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ایسے بچے جو اس طریقے سے دارالعلوم میں جاتے ہیں، ان کے گھروں میں کنٹراسٹ ہوتا ہے، وہ دہلی ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کئی مثالیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، لڑکے لڑکیاں دہلی ہو گئے، گھروں سے بھاگ گئے. اللہ کی قسم سے حساب کتنا سخت دینا ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہ ایک مسلمان گھرانے میں ایک بچے کو اللہ نے دیا، اور اس مسلمان گھرانے کے اندر ماں باپ نے اس کا ایسا سلوک کیا کہ کھل عام بے حیائی، فحاشی اور سنتوں کو قطرک کرنا، حرام کاری کو، بے حیائی کو اپنے گھروں میں رائج کرنا، اور بچے کو پھر ہاتھ میں قرآن حدیث پکڑا کے ان کو دارالعلوم میں بھیجنا، ڈبل کراس کرنا، تو کون کافر بناتا ہے ان کو؟ کون بناتا ہے کافر؟ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا مجھے بتائیں. وہ جس ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں میں تو ہے ہی نہیں، سمجھ یہ مطلب اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، نہیں. اتنی خرافات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمیں تو سب ایک ہی فکر ہے، ہر گھر میں آپ جائیں تو وہاں لڑائی ہی لڑائی ہے. کیا لڑائی ہے؟ ساس کی، بہو کی، سسر کی، ساری زندگی ہماری اس لڑائیوں میں گزر جاتی ہے، اور اسی میں بچے براٹ اپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی لڑائیوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ لڑکے دہلی اور کافر بنے ہوتے ہیں. ان کی باتیں سنیں آپ، میں دکھا دیتا ہوں آپ، نہیں دکھا دیتا ہوں، ذکر میں آتا ہے اس کو، دیکھ وہ پیش کر دیتا ہوں، اس کی باتیں سن لیں آپ. وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے کہ ماں باپ کی بنتی نہیں، جھگڑے لڑائیاں، نہ دین نہ پتہ نہ کچھ، اور زور سے دیتے ہیں کہ تو دین سیکھ، تو فلاں کر، وہ تو پھر منحرف ہو جاتا ہے بچہ. ایک نہیں میں کئی مثالیں آپ دے سکتا ہوں، دین اسلام سے نکل جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں، آبجیکشن ہوتے ہیں، کہتے ہیں دین ہی نہیں ہے، ڈبل کراس کرتے ہیں یہ لوگ، بکواس کرتے ہیں یہ. حتیٰ کہ یہ کہ بجائے ان کو مسلمان رہنے کے، اور ہم الزام کس پہ دیتے ہیں، اس ملک میں یہ ان کا اثر ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہم نے مولانا صاحب کے پاس بھیجا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا. سب سے بڑا کنٹراسٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اتنے بے حیا لوگ ہو کہ دین کے نام پر تم، دین بتانا کیا مطلب، نیکی کے عمل کیا کرنا، تم تو بجائے اس کے تم ڈبل کراس کرتے ہو، دغلاپن کر رہے تھے کہ بچے کو کچھ کہاں بھیجے ہو، بچے کے ساتھ تم زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ اپنی آنکھوں سے وہ بچے بچی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا مختلف ماحول ہے ہمارے گھر کا اور باہر کا، کہتے ہیں چھوڑو اس دین کو، چھوڑ دیتے ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں. آپ انٹرویو لے دیکھیں ان لوگوں کو، ان بچیوں کے جو گھروں سے نکلے ہیں، جنہوں نے دینوں کو چھوڑا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں انٹرویو لیں آپ، ان کی وجہ کیا تھی آپ کو، آپ کو صاف بتائیں گے ہمارے گھر کے اندر یہ ماحول تھا. ہمارے ماں باپ کچھ تھے، وہ سب برائی کرتے تھے، سب واہیات چیزیں تھیں، اور ہمیں کہتے تھے تم یہ نیک کام کرو، تم فلاں کرو، ترغیب ہمیں برائیوں کو دیتے تھے وہ بجائے نیکیوں کی. تبھی تو اس قدر سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس چیز کا، اتنا بڑا سخت عذاب بتایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے روزے قیامت میں حشر کیا ہوگا. اب سوچ نہیں سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حساب کیسے کریں گے اور کتنا بڑا ان پر عذاب آئے گا. بے انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے عذابوں کا ذکر فرمایا ہے، مختلف حدیث میں ہیں یہ باتیں کہ اپنی اولادوں کو خود خراب کرنے والے لوگ، غلط بات کرنے والے لوگ، خود ہم نے اپنے بچوں کو برباد کیا. کیوں؟ کہ ہم نے عمل نہیں کیا. اس اللہ نے فرمایا بالبر تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. وجہ اس کی یہ کہ کوئی بچہ خراب ہو نہیں سکتا، کوئی بچی خراب ہو نہیں سکتی. اگر ہم کسی کو کوئی بات نیکی کی کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے کہ تم بھی خود اس پہ عمل کرو. بھائی تم بھی عمل کرو، جب تم عمل نہیں کرو گے اس پر تو کس طرح آپ برائی سے روک سکیں گے، کیسے روک سکیں گے؟ کامیابی اس وقت ہے کہ جب خود انسان جس بات کا حکم دے رہا ہے اس بات کو خود بھی پہلے کرے، خود بھی پہلے کرے. یہ مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائیں کہ قوم بربادی اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ کہتے تھے، خود تو کرتے نہیں تھے لیکن لوگوں کو بتاتے تھے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ پچھلی قوموں کو یہ حال تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالے واپس. حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور فتنہ فساد کا، اس کے سب سے بڑی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے، جس سے سارا معاشرہ بدل گیا، امت پوری بگڑ گئی، تباہی کے رستے پہ ہم چلے گئے. قرآن کہتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے اس قرآن کے راستے کو پکڑ لیں کہ ہم صحیح تبلیغ کریں بچوں کو، صحیح چیز بتائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر خود بھی پہلے عمل کریں. اب ہم خود عمل نہیں کریں گے تو بھائی وہ اثر نہیں کرے گی چیز، کسی بات میں اثر نہیں کر سکتے آپ. یہ تو سب سے پہلے کام یہ ہے جس کے خود تو نصیحت کر دی دوسروں کو لیکن خود اسے عمل نہیں ہوتا تھا. تو جب انسان خود عمل نہیں کرتا اس پر تو حکم جو ہے وہ اس پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرا ہم اس سے مختلف رنگ پکڑ لیتا ہے انسان کے اوپر اور اس سے اور زیادہ اس کو نفرت ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے تبلیغ کا طریقہ جو بتایا، جو سب سے بڑی چیز ہے اس امت میں کمی ہے کہ ہمیں صرف یہی نہیں ہے کہ جب تک آپ عالم نہیں ہوں گے واعظ نہیں کر سکیں گے، نہیں نہیں نہیں، بس سب سے پہلے سٹارٹ جو کرنا ہے کام کو انفسکم سے، گھروں کے اندر ہم اپنے ماحول کو خود پہلے صحیح کریں. میاں بیوی میں اتفاق ہونا چاہیے اس پر. یہ جو جھگڑے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، پوری زندگی ہماری جھگڑوں گزرتی ہے، بچوں کو اگنور رکھتے ہیں، بچے تماشا دیکھتے ہیں. سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے اندر اتفاق کی جب ہوتی ہے تو بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین سے بھی فارغ سب کچھ، اور اس کا جہنم میں دونوں کو اس کی سزائیں ملتی ہیں، خاوند کو اور بیوی کو بھی. تو نتیجہ یہ نکلا اس آیت سے، جو سب سے بڑی چیز نکلی ہے، کہ سب سے بہترین باپ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے جو عطیہ ہے، بہترین تحفہ جو ہے، نحل ولد ولادہ ہو من نخل نفتل نادان حسن، کہ اپنے بچی کی تربیت اس سٹائل سے کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دیکھیں اس میں حکم دیا ہر آدمی کو کہ تم کرو، اور اس میں کوئی تشخیص نہیں رکھی کہ تم عالم بھی ہو یا وائز بھی ہو یا مقرر بھی ہو، کچھ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تم خود عمل کرو گے شریعت سنت پر، تبھی تو تم اپنے بچے کو کہو گے. تو اتنا آسان ہے یہ کام، تو دین کا بتانا کتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے، کہ آج خود آپ عمل کر رہے ہیں ہر چیز پر، کھانے پہ، اٹھنے پر، سونے پر، برائی پر، بے حیائی کو آپ سمجھیں، سب سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ اپنے بچے کو عمل نہ بتائیں گے کہ آپ خود بھی نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں کر رہے، تو برائی کہاں سے آئے گی؟ تو برائی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کبھی اس معاشرے سے برائی آپ اپنے گھر سے ختم نہیں کر سکیں گے، آپ متضاد ہیں، آپ متضاد ہیں. کسی کو بھی تھوڑی سی اجازت بھی دے رہے ہیں، تھوڑی سی نہیں بھی دے رہے ہیں، کہیں نرم ہو رہے ہیں، کہیں سخت ہو رہے ہیں، کہیں جو باتوں نے جی چلو ٹھیک ہے زبان نہیں. بس ایک اسٹینڈرڈ انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ شریعت اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے، بس ڈٹ جاؤ اس پر. کس طرح جس نے شریعت اور نبی پاک کی سنت کا سہارا پکڑ لیا اس پر جم گیا، اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر شریعت نے کہہ دیا حرام ہے تو وہ حرام ہے، ختم. دنیا کے نقصان کو تھوڑے دیکھتا ہے پھر آدمی، دین نہ دنیا ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ بھی دیکھے نارا شیطان نے دیا، دین بھی ہو جی دنیا بھی ہو، سبحان اللہ. یہ پتہ نہیں کون سا، یہ کہاں سے یہ لوگ نعرہ لے ہیں دین اور دنیا کا، عجیب بات ہے. رات بھی ہو جی اندھیرا بھی ہو، بارش بھی ہو جی دھوپ بھی ہو، یہ کبھی کیا، یہ کون سا دین ہے مجھے بتایا؟ تو ہم اب شکایت کرنا کہ جناب ہمارے اولادیں یہ فلاں یہ فلاں، اس میں تو ہم خود قصور اگا رہے ہیں بھائی، استغفار کریں. اور بہترین طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے تربیت کا، سٹارٹ دین سے ایسے کریں بچے کے ساتھ، بچے کو صحیح تربیت دیں اور اس پر خود عمل پہلے کریں. آپ عمل آپ کریں پھر بچائیں. آپ تو کہیں جی ٹی وی حرام کاری نہیں کرنی، آپ ساری رات بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، میاں بیوی دونوں، بچے دیکھتے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں. آپ گندی چیزیں دیکھتے ہیں، بچے کہتے ہیں کتوں دیکھتے ہیں ہمیں کیوں منع کرتے ہیں، تھوڑی دیر وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. آپ کہیں ہمیں دارالعلوم بھیجا ہے جی، ہم تو وہاں پڑھنے جاتا ہے جی، فلاں جاتا ہے. وہ سب سے بڑا دارالعلوم تو آپ کا گھر ہے، خود اپنا ہے، اس کو دیکھتے ہیں بچے. تو کسی سے کوئی شکایت اور شکوہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا تھا مرون نہ سے بل بر تن سکون انفوس. یہ تو تھی ایک پہلو جو اس آیت سے نکلتا ہے، جو سٹارٹ سب سے پہلے جہاں پر سے دین شروع ہوتا ہے انسان کا وہ تھا، اور اس کے بعد پھر معاشرہ آتا ہے بڑا. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ دین کے پھیلانے والے لوگ، وہ علماء کرام ہیں. اب ان کیا ان کی ذمہ داری آتی ہے؟ وہ نائب رسول ہیں. سب سے پہلے کون ذمہ دار ہیں؟ ماں اور باپ. سیکنڈ پوزیشن پہ آتے ہیں پھر علماء کرام، یہ جماعت کی ہائی کلاس جماعت ہے. اب ان کی ذمہ داری آتی ہے، یہ آیت جو اس پر نکلتی ہے یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ کتنی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں معاشرے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مقام دیا ہے ایک علم کا، تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تمہیں تو ہم نے مکمل کتاب مکمل علم کے ساتھ منزہ کیا ہوا ہے. تم نے کیا ہے؟ تم نے گھر کو نہیں سنبھالنا، تم نے پورے معاشرے کو سنبھالنا ہے. سبحان اللہ، ماں باپ تو اپنے گھر کو سنبھالتا ہے، وہاں اپنے بچوں کو تیار کرتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، لیکن علماء کرام کیا ڈیوٹی ہے؟ کہ وہ پورے معاشرے کو سنبھالتے ہیں، ان کو سٹیج دے دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جب انسان علم حاصل کرے تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے، بس ایک. ہزاروں چیزیں کرنے کے لیے آپ فرض، یہ تو نہیں کہ ہر آدمی عالم بنے، یہ تو کوئی فرض تو نہیں ہے. ہاں فرض علم فرض سیکھنا جو ہے وہ تو بالکل ہر مسلمان پر مسٹ ہے کہ اس نے علم آنا چاہیے زندگی میں. فرائض کرم مستحب فرض ہے, مستحب کرم مستحب ہے, سنت ہے علم سنت ہے. یہ علم اس انداز سے تو آنا چاہیے, اس کے لیے کتابیں ہیں, بیشتی زیور ہیں, دوسری کتابیں ہیں جس انسان ان علم کو سیکھتا ہے. لیکن ایک وہ اس درجے کے جس سے فقہ بھی ہے اور مختلف مسائل ہیں اور پھر مناظر ہیں اور رد عقائد ہیں, سب چیزیں آتی ہیں, اس تمام چیز کے لیے 9-10 سال چاہیے. آدمی کہتا ہے جی میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے انجینئر نہیں بننا, میں نے اس طرف نہیں جانا. اب وہ اس لائن کو خود سلیکٹ کر لیتا ہے کہ میں اپنی زندگی اس طرف لگاؤں گا. الحمدللہ, دیٹس دا گریٹ, اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, وہ نہیں آتا کہ کس انداز پہ وہ اس لائن کو اختیار کرنا چاہتا ہے. ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا, پیسے کماؤں گا, ٹھیک ہے, اس میں جاؤں گا, آپریشن کروں گا, اس لیے اس لائن کو پکڑا. ابھی ہاں, ایک انجینئر کی لائن کو پکڑتا ہے, میں انجینئر بنوں گا, میں پیسے کماؤں گا, میں یہ کروں گا, میں گاڑی لوں گا. آخر وہی کرتے ہیں. ایک بزنس مین کہتے ہیں میں بزنس مین بنوں گا, ایک اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں میں اکاؤنٹنٹ بنوں گا. گندگی. لیکن جب ماں باپ کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جس بچے کو سبحان اللہ کالا کالا رسول کے ساتھ پرورش کرتی ہے اس کی ماں اپنی گود کے اندر, پہلا دارالعلوم اس کے اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کی پرورش ہی, اس کے آداب ہی سارے وہ ہیں, تباہ رسول والے ہیں, سنت رسول ہیں, ہر بچہ سیکھتا ہے. اس بچے کے اندر پھر جو خواہش ہوگی وہ نفس والی خواہش نہیں ہوگی. اس طرح کا بچہ جب نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے علم سیکھنا ہے, وہ ہوتا ہے عالم, سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں علم سیکھنا. وہ جب علم سیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جان کے چھوڑا ہے ڈاکٹرشپ, میں جان کے چھوڑی ہے یہ پیسے کمانے والی لائن جتنی تھی مشینری, خود میں نے اس لائن کو سلیکٹ کیا کیونکہ اللہ نے کرم فرمایا, اس کے ماں باپ نے اس کو تربیت ایسی دی ہے کہ اٹھ اٹھ وہ دین کا کچھ کام کر. کس کا کام کر؟ دین کا کام کر. اور دین اور دنیا دو مختلف چیزیں ہیں, یاد رکھو. اگر دنیا اس نے کمانے کا مقصد تھا تو پھر تو دوسری لائن اختیار کرنی چاہیے. لیکن جو اس تربیت کے بعد اٹھتا ہے کہ جس نے گود کے اندر ہی ماں کے نبی پاک کے مطابق زندگی گزاری ہے, باپ کے سائے میں رہا ہو بچپن سے, زندگی میں اس نے کام سیکھا ہو, اور پھر وہ جا کے پکڑتا ہے بخاری کو اور تفسیر قرآن کو, سبحان اللہ. تو اس کی نیت یہ نہیں ہو سکتی کہ پھر اس میں غربت بھی ہے, فقر بھی ہے, لڑائیں بھی ہیں, جھگڑے بھی ہیں, اور جناب مصیبتیں بھی ہیں, پریشانی بھی ہیں. لیکن وہ ایسا عالم جو ہوتا ہے وہ حق پر کھڑا ہو جاتا ہے. آئے اس نیت سے اس لائن کے اندر ہے تو آئے اس نیت کے ساتھ ہے. اس عالمی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں قرآن, اتا امر الناس بالبر وتنسون انفسهم وانتم تتلون الكتاب وتعقلون, کہ اگر یہ معاشرہ برباد ہو رہا ہے تو تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ تمہارے ذمہ تھے اس معاشرے کو سنبھالنا. کیوں برباد ہوا, اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بتاتے ہیں, اس لیے کہ تنسون انفسهم, تم ایسے لوگ تھے کہ تم نے علم بھی حاصل کیا, سب کچھ حاصل کرنے کے بعد تم نے اس کو فروخت کر دیا. یہ کون کرتا تھا؟ یہ مثال دے رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی قوم ختم ہوئی, برباد ہوئی. وہ چھپاتے تھے چیزوں کو, جیسے ابھی میں آپ کو حدیث سنائی, نبی اکرم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو تنزل ہوا اسی وجہ سے ہوا کہ ناجائز کام ہوتا تھا, سب برے کام ہوتے تھے, لیکن علماء کرام کچھ نہیں کہتے تھے. کیوں؟ ان میں دنیا کے لالچ اور پیسے بھر گئے تھے, مال کا لالچ آ گیا تھا. سٹیج وہی ہوتا ہے, ممبر وہی ہوتا ہے, لیکن کھڑے ہونے والے انسان مختلف ہوتے ہیں. جب ایسے انسان کو کھڑا ہو رہا ہے اس ممبر پر, سبحان اللہ, ایسا انسان اس ممبر پر کھڑا ہو گیا جس کی تربیت ماں کی گود سے ہوتے ہوئے ایسے آیا, اس نے پھر اسے کالا کلو سے پڑھ کے زندگی میں خود اس کو پسند کیا کہ میں کھڑا ہو کے دین کا کام کروں گا. ایسا آدمی جب اس ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ کیا بنتا ہے؟ عبدالقادر جیلانی بن جاتا ہے. جس کی گفتگو ہوتی تھی جی ممبر سے تو کئی جنازے اٹھتے تھے ان کی مجالس کے اندر سے, کئی جنازے اٹھتے تھے عبدالقادر جیلانی کے, کئی جنازے اٹھ جاتے تھے جب وہ گفتگو کرتے تھے. کوئی خاص گفتگو نہیں, یہی قرآن کی حدیث سناتے تھے اور قرآن کی بات کرتے تھے, برائی سے برائی کو روکتے تھے, اچھائی کو پھیلاتے تھے. کچھ نہیں اور دین, کیونکہ اللہ کے نبی کا مشن یہی تھا. ایک ایک مجمعے کے اندر کئی کی سو جنازے اٹھ جاتے تھے, مر جاتے تھے لوگ ان کی باتیں سننے کے بعد, اتنا جذب تاری ہو جاتا تھا. اللہ والے کے پاس جذب لے کے آیا, جو ایک مشن لے کر آیا کہ میں دین کو پھیلاؤں گا, اور اس نے قربانی دی ہوئی ہے. دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہمارے نقشبندی سلسلے کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چھوڑا سلطنت تو سلطنت کو چھوڑا ہے, گھروں کو چھوڑا ہے, عیاشیوں کو چھوڑا ہے, زمانے میں ختم کیا اپنے آپ کو, مال دنیا تھوڑی ہے, فکر اور فاقہ اختیار کی ہے, بھوک اور ننگ اختیار کی ہے. اس کے مجمع میں لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے دل صفاف ہو جاتے ہیں, الحمدللہ ان پہ اثر چڑھ جاتا ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر معاشرہ برباد ہو رہا ہے تو یہ ان علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کام صحیح نہیں کیا, انہیں اس کتاب کو دنیا کمانے کے لیے پکڑا ہے, آخرت کمانے کے لیے نہیں پکڑا. اس کام کو اپنے مشن کو وہ بھول گئے ہیں. کیوں؟ کہ وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں اس میں, وہ متضاد ہیں دو چیزیں. اسٹیج پہ آ کے جب بات کرتے ہیں تو ڈفرنٹ بات کرتے ہیں, یہی کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں, فرماتے ہیں خبردار, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسهم, ایسا کام نہ کرنا تم, لوگوں کو تو کام بتاؤ نیکیاں اور خود بھی تم اندھیرے میں وہی کام کرتے ہو. تمہاری زندگی ایسی ہے تو آج آپ اٹھا کر دیکھ لیے کہ اس معاشرے کی جو تباہی کا مقصد, بربادی جو ہے پوری امت کے اندر, اس ذمہ دار یہ علماء حضرات ہیں. اس کی بتایا, کیونکہ بربادی کا جو سبب تھا وہ یہی تھا, نسائے تباہی کا سبب یہی تھا. تو فرمایا اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہی کام مت کرنا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو نیکی حکم کرو اور تم خود نہ کرو. نہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دی ہے, کتاب دی ہے, فکر اور فاقے سے نہ ڈرنا, حق پہ قائم رہنا, جھوٹ نہ بولنا, تو تمہیں وہ اس مقام پہ اٹھایا جائے گا کہ دنیا اشک کرے گی, وہ عالم بن کے تم اٹھو گے. تمہارے سامنے ایسے عالم موجود ہیں جہاں چاند روشن کے ان کے نام آج بھی چمکتے ہیں کتابوں کے اندر. کیا خاصیت تھی تمہیں, مجھے بتایا کیا خاصیت تھی, رشید میں گنگو میں کیا خاصیت تھی, حکیم امت میں کیا خاصیت تھی, بتائیں کیا چیزیں تھیں, ان کی زبانوں میں کیا اثرات تھے, محمود حسن میں کیا خاطر رحمۃ اللہ, کیا ان کی خاصیت تھی, کیسے جیلیں کاٹی انہوں نے, کیا وجہ تھی, قاسم نوتی میں کس طرح سزائیں کاٹی, کیا وجہ تھی, کیوں کہ یاشی نہیں آتی تھی, وجہ یہ تھی, وجہ یہ تھی کہ فرق نہیں تھا ان کے, متعدد نہیں تھا, دگلا پن نہیں تھا ان میں, وہ چیز نہیں تھی, وہ بالکل وہ کام نہیں کرتے تھے جو جس کی وہ نصیحت کرتے تھے لوگوں کو, تو متضاد چیزیں نہیں تھیں ان میں, کنٹراسٹ نہیں تھا, خود عمل کرتے تھے اور وہ بات بھی وہ آگے پھیلاتے تھے, نیکی قوم کرتے تھے خود نیکی پہ وہ عمل بھی کرتے تھے. بس اتنی سی بات ہے, اتنا سا ایک عالم کام کر لے, سبحان اللہ, صرف 15 منٹ کے ایک عالم جس نے علم اس لیے پڑھاؤ کہ میں دین پھیلاؤں گا, اتنا آسان ہے اس کے لیے دین پھیلانا, عالم کے لیے میں کہتا ہوں آپ سے اتنا آسان ہے کہ صرف وہ سٹیج پہ بیٹھ جائے, یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہوا, میں آپ کو قرآن کے سامنے بات کر رہا ہوں, کسی تیاری کی ضرورت نہیں, کسی درس کی ضرورت نہیں, کسی پریشانی کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ پڑھ چکا ہے اللہ سنید کے ساتھ, اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا کہ اللہ تیرے دین کو میں نے پھیلانا ہے, میں نے سب چیزوں سے لا کیا ہے, میں ڈاکٹر نہیں بنا, انجینئر نہیں بنا, میں فلاں نہیں بنا, میں دولت نہیں چھوڑی, لیکن اب تو یہ ہو گیا ان سے زیادہ پیسے ان کے پاس, ان کے مکان کی دکانیں سب کچھ دیکھیں. پھر میں آپ کو کہتا ہوں, یہ نہیں میں کہتا کہ بھائی فکر و فاقے پھینک دیے جائیں لوگ, یہ مقصد نہیں, اللہ دے لو, مقصد دنیا کمانا نہیں ہے اس کا, آنے میں ایک نئی چیز بن جاتی ہے, کیونکہ ہائی مقام پہ چلا گیا, وہ بہت ہائی مقام پہ چلا گیا ہے, اس وقت زمانے کے اندر اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس آدمی نے علم کو اس لیے حاصل کیا ہو کہ اللہ کے دین کو پھیلائے گا, خود بھی عمل کرے گا اور لوگوں کو عمل بتائے گا, میں کہتا ہوں اس زمانے میں اس سے بڑا انسان کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, وہی کتب ہے, وہی غوث ہے, وہی ابدال ہے, وہ سب کچھ ہے, لیکن کروڑوں میں بھی نہیں ہو سکتا انسان, شیطان سب سے پہلے ان کو خریدتا ہے. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے, کنٹراسٹ ہوگا ان کی گفتگو کے اندر, کہیں گے کچھ ہوگا کچھ, سب سے بڑا کنٹراسٹ آپ کو نظر آتا ہے اس میں. بے شک ہم آپ کو کیچ نہ کر سکیں, لیکن اللہ تو خبیر بصیر ہے, وہ چل ہی نہیں سکتے آگے. میں بتا رہا تھا آپ کہ ایک عالم ایسا ہو جس نے اس نیت سے علم حاصل کیا ہو, الحمدللہ, نہ فقر سے رہتا ہو, نہ فاقر رہتا ہو, حد بات کے ہوتا ہو, وہ اگر سٹیج پہ آیا اس کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں. میں قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک حدیث آ کے سنا دیں مجموعے کے اندر, ایک حدیث بخاری کی ہو, داؤد کی ہو, کسی کی حدیث ہو, کیوں حدیث کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ وہ ہیں جو سرکار سے زبان مبارک سے نکلے, وہ تو نور ہے, اس نور کو اگر نوری زبان سے ادا کر دے گا تو ساروں کے دل نورا نور ہو جائیں گے, اصل ہے یہ. صرف اس حدیث کو آگے پڑھ دے اس مجمع کے اندر, سبحان اللہ, آپ دیکھیے گا اثرات کیسے مرتب ہو جائیں گے ان کے دلوں کے اوپر, زندگی بدل جائے گی. اور باقی جو کنٹراسٹ ہے کہ جناب اس نے بڑے علم حاصل کیے ہیں, فلاں شہر میں گیا, فلاں ملک میں گیا ہوا ہے, فلاں سے حاصل کر رہا ہے, جو چاہے کر لے, آسمان کی چوٹی پہ چلا جائے, لیکن کنٹراسٹ اس کی زندگی میں اس کا اخلاق مختلف ہے اس حدیث سے جو پڑھ رہا ہے. اگر اس کا اخلاق اس سے مختلف ہے جو داؤد میں وہ پڑھ رہا ہے, اس کا اخلاق سے مختلف ہے جو قرآن کی تفسیر میں پڑھ رہا ہے, وہ جانور سے بدتر انسان عالم کہاں سے ہو گیا؟ جانور سے بدتر. اس کیا سزا ہے؟ انشاءاللہ آگے ٹائم ختم ہو گیا, اس بات کو آگے گفتگو چلیں گے, اور اسی آیت کو انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ بیٹھ کے, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہمارا سارا دین معاشرہ اسی پہ ہے. آپ یاد دیں پہلے تو میں نے آپ گھر سے لیے نا, گھر کے بعد معاشرے میں آ رہے ہیں. جس طرح گھر کے اندر ماں باپ ذمہ دار ہیں وہ پکڑ جائیں گے, اس طرح معاشرے میں سب سے بڑے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جس نے علم حاصل کیا ہے دین پھیلانے کے لیے, لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ان کی گفتگو کے اندر اور ان کے عمل کے اندر زندگی کا کنٹراسٹ ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی آیت کو